ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी किताबों के लिखे जाने का एहतमाम। हजरत रहमतुल्लाहि अलैह मुसलमानों की ज़रूरत के पेश नज़र अच्छी दीनी किताबों के लिखने और उनके फैलाने को बहुत पसंद फरमाते थे। कादियानियत के ज़ोर को देखते हुए उन्होंने मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैह से कादियानियत के रद में एक किताब लिखने की न सिर्फ फरमाइश की बल्कि उनकी एक हाजिरी के मौके पर उन्हें अपने यहाँ क़याम के लिए पाबंद किया, हत्ता के मौलाना ने वहाँ ठहर कर अपनी मारूफ किताब कादियानियत मुताला व जायज़ा तसनीफ़ फरमाई। जब मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने, जिनका हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह से बयात का ताल्लुक था, अपने एक सफ़र में हजरत से अपनी बातिनी हालत का जिक्र किया और तवज्जो और रहनुमाई के तालिब हुए, तो हजरत रहमतुल्लाहि अलैह ने मौलाना को उनकी बातिनी तरक्की के लिए तारीख़ दावत व अजीमत के सिलसिले को मुकम्मल करने का हुक्म फरमाया। इसी तरह हजरत ने मौलाना मोहम्मद मंजूर साहब नौमानी रहमतुल्लाहि अलैह को भी अपनी तसनीफी कोशिशों को जारी रखने की तलकीन की। खत्मे खाजगान। हजरत रहमतुल्लाहि अलैह की ज़िंदगी के आखिरी 5-6 साल खत्मे खाजगान की बड़ी पाबंदी रही। रायपुर क़याम हो या पाकिस्तान या कहीं और, बिलउमूम फज्र की नमाज के बाद आज़ाद साहब यानी सैयद मसूद अली के अहतमाम में खत्मे खाजगान होता। ये खत्म हजरत शाह अब्दुर्रहीम साहब रहमतुल्लाहि अलैह के ज़माने से मामूल भी ही है। तरतीब ये है कि पहले तमाम शुरका 10-10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद मजमूई तौर पर 360 बार ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैह, फिर 360 बार सूरह आलम नशरह बिस्मिल्लाह के साथ, फिर ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैह 360 मरतबा, फिर तमाम शुरका 10-10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ करें। खत्म के आखिर में आज़ाद साहब तवील दुआ करते, जिसमें ताल्लुक वाले मरहूमिन के लिए दुआए मगफिरत और जिन लोगों ने फरमाइश की होती उनकी कारबरारी और मकासिद के लिए इज्तिमाई दुआ होती। नफल इबादात के बारे में एहतियात। हजरत रहमतुल्लाहि अलैह उन लोगों के लिए जो फरीज़े हज से फारिग हो गए हैं, बार बार हज नफल करने की सिवाय ख़ास हालात के हिम्मत अफजाई नहीं फरमाते थे। इसके बजाय ऐसे कामों में रुपया सर्फ करना बेहतर समझते थे जिनमें दीन की तरक्की और इस्लाम और मुसलमानों का इस्तेहकाम है। हजरत रहमतुल्लाहि अलैह को एक तबीब हाजिक और मुबसिर की हैसियत से इत्मीनान नहीं होता था कि उसमें नफ्स का हिस्सा नहीं है। एक साहब हज नफल के लिए तैयार थे, हजरत रहमतुल्लाहि अलैह ने बुलाया और हंसकर फरमाया कि अगर लोगों से कहा जाए कि नमाज खुशू खुजू से पढ़ो तो बार होगा और नहीं हो सकेगा, लेकिन हज के लिए कहा जाए तो फौरन तैयार हो जाएंगे। इस तरह हजरत रहमतुल्लाहि अलैह मुस्लिम ममालिक के ज़राए के बामकसद इस्तेमाल को अहमियत देते थे और उसमें जज्बातियत को नुकसानदेह समझते थे। रफ़ीक अहमद खान साहब एक मज़मून में लिखते हैं, एक रोज़ हजरत रहमतुल्लाहि अलैह को बताया गया कि मस्जिद अक्सा के गुंबद की तामीर के लिए अरब ममालिक में चंदे की तहरीक हो रही है और सऊदी हुकूमत ने अपनी जानिब से इतने रियाल देने का ऐलान किया है। हजरत रहमतुल्लाहि अलैह को इस खबर से कोई खुशी न हुई बल्कि अफसोस का इजहार फरमाया और कहा, यह सब बेकार है। गुंबद की मरम्मत से कहीं ज़रूरी यह है कि उस रकम से सऊदी हुकूमत मुल्क में कोई मदरसा تعلیمی مرکز یا صنعتی ادارہ قائم کرتی۔ قبر کے لیے پہلے سے جگہ متعین کرنے کی ممانعت۔ ایک صاحب نے حضرت رحمت اللہ علیہ سے ذکر کیا کہ انہوں نے ایک خالی جگہ اپنی قبر کے لیے رکھی ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ قبر کے لیے پہلے سے نیت کرنے میں کیا مصلحت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ قبر کو اور اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور لوگوں کی قبروں کو دیکھ کر موت کو یاد کر لیا کرو کہ مجھ کو بھی مرنا اور یہاں آنا ہے، اس لیے کہ نہ تو کسی کو پتا ہے کہ کہاں مریں اور کہاں دفن ہوں اور قبر ملے یا نہ ملے۔ یہ قصہ قبر والا ہرگز نہ کرنا۔ رزق کی قدر کرنے کی ترغیب۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا کہ میں نے ایک صاحب کو کہا کہ اپنا کام دیکھا کرو، تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں لگتا۔ بھلا جب جی نہ لگے گا تو جائیداد رہے گی؟ کفران نعمت یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری پر خدا تعالیٰ ان کو کیسے دے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا جو اس کی ناقدری نہیں کریں گے اور کام میں جی لگائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جہاں سے رزق کا دروازہ کھول رکھا ہے اسے خود نہ چھوڑو، وہ اسے بند کرے گا تو کوئی اور دروازہ کھول دے گا۔ ہاں اگر کوئی کفران نعمت کرے گا تو اس کا علاج نہیں۔ غلطی پر اصرار کا نقصان۔ ایک مجلس میں فرمایا کہ قوم کا اپنی غلطی پر اصرار کرنا یعنی اس کو صحیح کہنے کی عادت بنا لینا بڑا خطرناک مرض ہے، جو مسلمانوں سے اب تک دور نہیں ہوا۔ حالانکہ آج کل ہر بیدار قوم کا شیوا ہے کہ جہاں ٹھوکر لگی اور نقصان پہنچا تو فوراً کمیشن بٹھاتی ہے اور غلطی کو جاننا اور ماننا بہتر سمجھتی ہے، مگر ہم ہیں کہ دو رسکار تاویل پر تاویل کرتے چلے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ نقصان در نقصان کے شکل میں نکلتا ہے۔ یہ غلطیوں کی تاویل کرنا اور انہیں نہ ماننا کوئی قابل فخر بات نہیں، تباہ کن عادت ہے جسے ہم چھوڑتے نہیں۔ عملیات کے ممانعات۔ ایک صاحب نے ایک نوجوان کے متعلق یہ سفارش کی کہ یہ فلا آیت کریمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے پوچھا کہ آیت کریمہ کا عمل کس لیے کرنا چاہتے ہیں؟ وہ نوجوان بولا کہ کچھ مقاصد ہیں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ اس مرض میں مت پڑھو، اپنا پڑھو یعنی ذکر کرو، اور کسی اللہ والے کے یہاں حاضر ہو کر رضا الہی کے لیے پڑھنا یعنی ذکر کرنا سیکھو۔ نیز فرمایا کہ میرے خیال میں خدا تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کو عملیات یا کیمیا میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ میرا مشورہ ان نوجوانوں کو یہ ہے کہ وہ اس مرض میں نہ پڑھیں، اگر امتحان وغیرہ کے لیے ایسا کرنا ہے تو پڑھائی میں محنت کرنی چاہیے۔ اگر یہ عملیات کچھ ہوتے تو پیروں اور عالموں کے لڑکے ہی امتحانوں میں سب سے زیادہ کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ بے نمازیوں پر جرمانے کی ممانعت۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں تبلیغ کے سلسلے میں چودھریوں نے اعلان کر دیا ہے کہ بے نمازیوں پر جرمانہ کیا جائے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ نہ کرنا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین اسلام میں زبردستی نہیں، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، بس سمجھاتے بجھاتے اور نرمی محبت سے کوشش کرتے رہو۔ اسلامی لباس۔ پوشاک کے بارے میں ایک حاضر مجلس کے سوال کے جواب میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام نے کوئی خاص پوشاک نہیں مقرر کی، البتہ پوشاک میں بعض امور یعنی بہت زیادہ چست، بہت باریک اور مردوں کے لیے ریشم، ان بعض عمر سے منع فرمایا ہے اور ستر پوشی کو لازم قرار دیا ہے۔ تو جس پوشاک میں ستر پوشی ہوں اور اس میں ممانعت والی چیزیں نہ ہوں وہ جائز ہے، اور اپنے صالحین کا لباس اختیار کرنا افضل ہے۔ مثلاً ہندوستان میں جو لباس اہل اللہ نے اختیار کر رکھا ہے وہ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نہ اہل عرب کا، بلکہ ہندوستان کا قومی اور ملکی لباس ہے۔ تو جو چیز صلحہ اختیار کر لیں وہ اوروں کے لیے قابل اختیار اور افضل ہو جاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کی عالمگیری۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ کیا اسلام نے کچھ ایسی باتیں بھی بتائی ہیں جب بغیر جغرافیائی اختلاف کے ہر جگہ یکساں قابل عمل ہوں؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں، مثلاً اپنے بھائی کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر اس ایک حدیث پر عمل ہو جائے تو دنیا کے جھگڑے مٹ جائیں اور برائے نام کوئی جھگڑا رہے۔ ہندو پاک کے درمیان امن و آشتی کے خواہاں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ باہمی خیر سگالی کے بہت خواہاں تھیں، اور اسے سماج اور ملک کی سیاست اور خوشحالی کے لیے نہایت ضروری خیال فرماتے تھے۔ رفیق احمد خان صاحب نوائے وقت میں ایک مضمون میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو پاک اور بھارت کے باہمی تعلقات کی خبروں سے گہری دلچسپی تھی۔ دونوں ملکوں کے تعلقات کی بہتری اور اصلاح کی کوئی خبر سنتے تو بہت خوش ہوتے، اور فرقہ وارانہ فسادات کی خبروں سے پریشان و فکر مند ہوتے۔ دونوں ملکوں کے چوٹی کے لیڈروں کی فرقہ وارانہ واقعات کی مذمت کی کوئی خبر سنتے ہیں تو بڑی تسلی کا اظہار فرماتے۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ بھارت اور پاکستان کے باہمی بہتر تعلقات کو دونوں ملکوں کی تعمیر و ترقی کے لیے ضروری خیال فرماتے۔ منافرت کی پالیسی کا نقصان۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا کہ منافرت یعنی مسلمانوں کی غیر مسلموں سے نفرت اور دوری، یہ منافرت کی پالیسی ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے نہایت ہی ناعاقبت اندیشی اور بے وقوفی کی پالیسی ہے، جس سے مسلمانوں ہی کا زیادہ نقصان ہے۔ ایسے منافرت کے ماحول میں آریہ سماجی تحریک ہندوؤں میں زیادہ قابل قبول ہو جاتی ہے، اور ان کے لیے ارتداد کے لیے زیادہ تدابیر اختیار کرنے کے امکان پیدا ہو جاتے ہیں۔ مسلمان بولتے اور شور مچاتے زیادہ ہیں اور کام کم کرتے ہیں۔ عصری علوم کی ضرورت کا احساس۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مختلف اور فنی امور میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کو زمانے کی ضرورت و تقاضے کے مطابق لازمی خیال فرماتے تھے، اور چاہتے تھے کہ اس میدان میں مسلمان کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ اگر کوئی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر یہ عرض کرتا کہ بچوں کو سائنس کی تعلیم کے لیے کسی فنی ادارے میں داخل کرنا ہے، یا مزید تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجنے کا خیال ہے، تو بہت مسرور ہوتے اور اس کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ حضرت کچھ شعبوں میں عورتوں کی اعلیٰ فنی تعلیم کو بھی ایک ضابطے کے اندر ضروری خیال فرماتے تھے، خاص کر ڈاکٹری کے پیشے کے لیے عورتوں کے علاج کے خاطر اس تعلیم کو عورتوں کے لیے مفید خیال فرماتے تھے۔ اخبارات کے مطالعے سے شغف۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو زمانۂ حاضرہ کے ان حالات سے جن کا خصوصیت کے ساتھ ملت اسلامیہ سے تعلق ہوتا تھا واقفیت کا اہتمام تھا۔ اس سلسلے میں آنے جانے والے واقف حضرات سے بھی ایسے موضوعات پر گفتگو فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ اخبار سے متعلقہ خبریں سننے کا بھی بہت اہتمام فرماتے تھے۔ بعض حضرات اخبار کی اہم خبریں پڑھ کر سناتے، یہ کام آخر زمانے میں حاجی فضل الرحمن کے سپرد تھا، وہ خبروں پر پہلے سرخی سے نشان لگا لیتے، بعض بعض اہم مضامین بھی پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، حضرت کبھی کبھی کچھ ارشاد بھی فرما دیتے، اخبارات کا انتظار رہتا اور پابندی سے وہ پڑھے جاتے، بعض زمانے میں یہ سلسلہ عصر کے بعد تک رہتا۔ اخبار پڑھنے کے لیے جو وقت مقرر تھا اس وقت کسی کی آمد پسند نہ فرماتے، اخبار بینی کو اپنا وظیفہ فرمایا کرتے تھے۔ رفیق احمد خان صاحب نوائے وقت میں شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خبریں سننے سے دلچسپی کا ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، حضرت خبریں سننے کو کبھی کبھی اپنا وظیفہ کہا کرتے تھے۔ ایک روز جب میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی چارپائی کے ساتھ لگے حضرت سے باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے کسی نے دور سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مطلب تھا کہ شاہ صاحب کی حضرت سے مخاطبت میں کوئی خلل نہ ڈالا جائے۔ میں نے سکوت کیا اور حضرت کے سرہانے کی جانب چارپائی کے قریب دبک کر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ دیر بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت نے دوسری جانب منہ پھیر کر فرمایا، یہاں کون کون بیٹھا ہے؟ دوسرے لوگوں کے ساتھ میرا نام بھی لیا گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا، ارے تم کہاں چھپ کر بیٹھ گئے، ادھر آؤ۔ پھر شاہ صاحب کی طرف مسکرا کر دیکھا اور فرمایا، حضرت اب ہم اپنا وظیفہ کرنے لگے ہیں۔ اور پھر ارشاد ہوا، اچھا کوئی خبر سناؤ۔ طلبہ کے لیے اخبار بھی نہیں۔ ایک مجلس میں حضرت والا کے سامنے مولانا خیر محمد صاحب کے اس خیال کا ذکر آیا کہ طلبہ کو اخبار وغیرہ بالکل نہیں دیکھنا چاہیے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، تجربے سے یہ بات مجھے بھی محسوس ہوئی کہ طلبہ دوران تعلیم ان امور کی طرف نہ متوجہ ہوں، کیونکہ انسان سے ایک ہی کام اچھی طرح ہو سکتا ہے، خصوصاً اس زمانے میں جب دماغی کمزوری پائی جاتی ہے اور وہ اور بھی ایسی پابندی کا تقاضا کرتی ہے۔ بچوں کی تعلیم میں ان کی استعداد کا لحاظ۔ ایک امام صاحب نے اپنے دو بچوں کو دعا کے لیے حضرت کے سامنے کیا اور ایک کے متعلق کہا کہ یہ متوسط درجے کا ذہن اور حافظہ رکھتا ہے، شروع میں حفظ میں اچھا چلتا تھا مگر اب نہیں چلتا۔ اس پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یورپ میں لوگ ماہرین سے مشورہ لیتے ہیں، جو بچوں کی استعداد کا اندازہ کرنے میں ماہر ہوتے ہیں اور پھر ان کے مشورے کے مطابق بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، مگر ہمارے یہاں اس کا انتظام نہیں۔ یورپ والے زیادہ تر اسی لیے کامیاب ہوتے ہیں کہ جس استعداد کا بچہ ہوتا ہے اور جس طرف اس کا قدرتی رجحان ہوتا ہے وہ اسے ویسی ہی تعلیم دلاتے ہیں۔ 20-25 سال پہلے میں نے اخبار میں ایک جرمن ماہر کا مضمون دیکھا تھا جو یہ کہتا تھا کہ وہ بچے کو کھلونے کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ اس بچے کو اگر فلاں قسم کی تعلیم دلائی جائے تو یہ کامیاب ہوگا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا خلاصہ۔ گزشتہ صفحات میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کی گئی تعلیمات کا خلاصہ یہاں اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ ان پر عمل کرنے کی نیت رکھنے والوں کو آسانی ہو۔ نمبر ایک، اس راہ کے سالک کو سب سے پہلے ہی جان لینا چاہیے کہ تصوف کا اصل مقصد شریعت مطہرہ پر مضبوطی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی استعداد پیدا کرنا ہے۔ اس طرح کے تقلیدی ایمان وجدانی ایمان میں بدل جائے اور سالک کے لیے نیکیوں کا اپنانا اور برائیوں سے بچنا آسان ہو جائے اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے پیش نظر ہو۔ نمبر دو، جب تصوف کا مقصود شریعت پر عمل کرنے کی استعداد کو پیدا کرنا اور اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہے تو ضروری ہے کہ سالک اسلامی عقیدے کو صحیح طریقے سے سیکھ اور سمجھ کر اپنائیں، فرائض کی پابندی کریں، سنتوں کا اہتمام کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ اس کے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جتنی بڑھے گی اتنا ہی اس کے لیے دین پر چلنا ممکن اور آسان ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو دین پر چلنے میں شاہ کلید کا درجہ رکھتی ہے، اس کے حصول کے لیے سالک کو ضروری اقدام اختیار کرنا چاہیے کہ یہ نعمت صرف تمنا سے حاصل نہیں ہوتی، اس کے حصول میں دو باتیں معاون ہوتی ہیں جن کی تصدیق و تائید اہل اللہ کے صدیوں کی تحقیق و تجربے نے کی ہے، اور وہ دو باتیں ہیں صحبت اور ذکر۔ نمبر چار، صحبت کے لیے سالک کو چاہیے کہ وہ کسی ایسے اہل اللہ سے اپنے تزکیہ باطن اور اصلاح نفس کے لیے تعلق قائم کریں جنہیں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت حاصل ہو اور اس میں ان کو رسوخ حاصل ہو، نیز وہ صالح ہونے کے ساتھ مصلح بھی ہوں، خود کسی بزرگ سے اپنی تربیت کرائی ہو اور اصلاح و تربیت کی ان کی صلاحیت پر ان کے کسی بڑے نے اعتماد کیا ہو اور انہیں دوسروں کی رہنمائی کی اجازت دی ہو۔ چاہے وہ عالم دین نہ ہو لیکن دین و شریعت کا ضروری علم رکھتے ہوں اور اس پر عمل کرنے کا پورا اہتمام کرتے ہوں۔ ساتھ ہی یہ ضروری ہے کہ طالب کو ان بزرگ سے پوری مناسبت ہو تاکہ وہ ان کی تعلیمات پر بلا غیر ضروری سوالات، اشکالات، جرا اور رد و قبول کے عمل کر سکے۔ جب وہ کسی بزرگ سے ایسا تعلق قائم کر لے تو استفادے کی نیت سے ان کی صحبت اٹھانے کا حتی الامکان اہتمام کرے تاکہ ان کی صحبت کی برکت سے اس کے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے جو اس کی اصلاح کا ذریعہ بن سکے۔ نمبر پانچ، صحبت کے اہتمام کے ساتھ سالک اللہ کے ذکر کرنے کا اہتمام کرے اور انہی اذکار، اوراد اور اشغال کو اختیار کرے جو اس کے شیخ نے اسے تلقین کیے ہوں۔ اصولی بات ہے کہ شیخ کے ذریعے تلقین کیے ہوئے اذکار اصلاح کے لیے زیادہ نفع بخش ثابت ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ طالب اپنے طور پر اپنے لیے ذکر تجویز نہ کرے، اسے چاہیے کہ اس کے ذکر کا جو معمول ہو اس پر استقامت اختیار کرے اور توجہ کے ساتھ اس طرح ذکر کرے کہ ذکر کے جو کلمات وہ زبان سے ادا کر رہا ہو ان الفاظ کے معنی اور مطلب کی طرف اس کے دل و دماغ کی پوری توجہ ہو۔ نمبر چھ، صحبت و ذکر کے جو اثرات طالب میں پیدا ہوتے ہیں انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اول، اس کے اندر نیک صفات پیدا ہوں، اور دوم، اس سے بری عادتیں اور خصلتیں چھوٹتی جائے۔ سالک کو چاہیے کہ وہ اس پر پوری نگاہ رکھے کہ اس کے اندر یہ دونوں باتیں کیسے رونما ہو رہی ہیں، ساتھ ہی وہ ان کی حفاظت کی پوری فکر اور کوشش کرے۔ اسے چاہیے کہ وہ ان کے بارے میں ضرورت کے مطابق اپنے شیخ کو باخبر رکھیں اور ان کے مشورے پر عمل کریں۔ نمبر سات، صحبت و ذکر کے اثرات کو پیدا کرنے اور ان کی حفاظت کی فکر کے ساتھ ساتھ سالک کو اس بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ ایسی ہر بات سے بچے جس سے اس کے اندر پیدا ہونے والے نیک اثرات کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ اس میں گناہوں سے بچنا سب سے اہم ہے، اس کے علاوہ اس میں غفلت پیدا کرنے والی صحبت، حرام غذا، حرام لباس، زبان کی بے احتیاطی، اپنے شیخ سے بے اعتمادی اور نفس کے سامنے کمزوری کے ساتھ سپر ڈال لینے کی سب باتیں داخل ہیں۔ نمبر 8، صحبت و ذکر کی برکت سے اپنے اندر پیدا ہونے والی خوشگوار تبدیلی پر سالک کو مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ جس وقت وہ اپنے آپ کو کسی لائق سمجھ لیتا ہے اسی وقت وہ باطنی ترقی سے رک جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو حقیر و کمتر سمجھ کر اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہے۔ نمبر 9، اگر سالک اپنی کسی اخلاقی برائی کو دور کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو ابھی اسے نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اخلاقی مرض دوبارہ پلٹ سکتا ہے اور اسے غافل پا کر پھر اس کے دل میں جگہ بنا سکتا ہے۔ نمبر 10، سالک کو اس بات کا نہایت اہتمام کے ساتھ استحضار رکھنا چاہیے کہ اپنی اصلاح کے معاملے میں اس کی اپنی کوشش ہی سب سے زیادہ مددگار ہوتی ہے۔ اصلاح کا بوجھ اپنے شیخ پر ڈال دینا اور خود سستی اختیار کرنا کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے۔ آخری نمبر 11، آخری اور سب سے اہم بات، سالک کو اپنے مد نظر یہ رکھنی چاہیے کہ وہ اگرچہ شیخ کی رہنمائی اور اپنی کوشش کو اپنے لیے بہت ضروری سمجھے لیکن وہ یہ نہ بھولے کہ حقیقتاً اس کی کامیابی صرف اور صرف اللہ کے فضل پر منحصر ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ شیخ کی رہنمائی اور اپنی کوششوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے ایک بے سہارا انسان کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اسی سے اپنے لیے ہدایت، حمایت اور حفاظت کا طلبگار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے اہتمام کے ساتھ دعا کرتا رہے اور گریہ و زاری میں مشغول ہو تاکہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس کی کوششوں کو شرف کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے۔ تصوف و احسان کے طالبوں کو چند ابتدائی مشورے، بقلم مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر کسی بندے خدا کے دل میں دین کے اس شعبے کی طلب اور اپنے نفس کی اصلاح کا داعیہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے پیدا ہو لیکن کسی وجہ سے وہ کسی شیخ کا انتخاب اپنے لیے نہ کر سکیں تو ان کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ کسی شیخ کی طرف رجوع ہونے تک مندرجہ ذیل طریقے پر بنام خدا اپنا کام شروع کر دیں۔ پہلے اہتمام سے خوب اچھی طرح وضو کریں، پھر جہاں تک ہو سکے پورے خشوع خضوع کے ساتھ دو رکعت نفل نماز پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو موجود اور حاضر ناظر یقین کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی اس سے معافی چاہیں اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا اور شریعت پر چلنے کا دل سے عزم اور عہد کریں اور اس بارے میں اللہ سے ہی مدد اور توفیق مانگیں۔ اگر پچھلی زندگی میں اللہ کے کچھ فرائض یا اس کے بندوں کے کچھ حقوق اپنے ذمے رہ گئے ہیں تو ان کی ادائیگی کی فکر کریں اور اس کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے اگر ضرورت ہو تو کسی متقی عالم دین کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کے فرائض میں نماز کی بے حد اہمیت ہے اور دینی ترقیوں کا سب سے اعلیٰ ذریعہ نماز ہی ہے، اس لیے اس کو بہتر طریقے پر اور حضور و خشوع کے ساتھ پڑھنے کی پوری کوشش کریں اور اس کوشش میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھیں۔ فرض نمازوں اور موقعہ سنتوں کے علاوہ نوافل کی بھی عادت رکھیں خصوصاً تہجد کی پابندی کی کوشش کریں۔ اگر اخیر شب میں اٹھنے کی عادت نہ ہو تو عادت پڑ جانے تک عشاء کی نماز کے بعد ہی وتر سے پہلے آٹھ رکعت نفل دو دو کر کے بنیت تہجد پڑھ لیا کریں۔ اگر وقت تنگ ہو تو 6 یا 4 یا 2 رکعت ہی پڑھ لیں۔ دن رات کے اپنے اوقات میں کوئی وقت اطمینان اور یکسوئی کا خاص ذکر کے لیے مقرر کریں اور اس وقت نفی اسمات یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل و دماغ کو حاضر اور یکسو کر کے تجدید ایمان کی نیت سے پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ معنی و مطلب کے دھیان کے ساتھ 3 دفعہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، پھر مد و شد کی پوری رعایت کرتے ہوئے نفی اثبات لا الہ الا اللہ 1100 دفعہ پڑھیں اور دل سے لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، اس کا دھیان کریں۔ اگر یہ ذکر ہلکی آواز کے ساتھ اس طرح کیا جائے کہ لا الہ کہتے وقت جسم کو ذرا داہنی طرف جھکایا جائے اور الا اللہ کہتے وقت بائیں جانب مائل ہو کر قلب پر ہلکی سی ضرب لگائی جائے تو تجربہ ہے کہ اس سے قلب پر اثر زیادہ اور جلدی پڑتا ہے، اور اگر ہمت اور وقت میں وسعت ہو تو 1100 نفی اثبات لا الہ الا اللہ کے علاوہ خواہ اس کے ساتھ ہی خواہ کسی اور وقت میں 3000 یا 2000 دفعہ ذکر اسم ذات یعنی اللہ اللہ بھی کیا کریں اور اس میں بھی شد و مد کا لحاظ رکھیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ یہ ذکر بھی خفیف جہر سے اس طرح کریں کہ قلب کی بھی اس میں شرکت ہو۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ذکر میں جہر و ضرب وغیرہ ذکر کی تاثیر بڑھانے کی ایک تدبیر ہے، اس سے اجر و ثواب میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی اور اس کی ضرورت بھی صرف مبتدیوں کو ہوتی ہے۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ مشائخ میں جہر و ضرب وغیرہ کے مختلف طریقے رائج ہیں اور اپنے اپنے تجربے اور طالب کے احوال کے لحاظ سے ذکر کی مقدار بھی مختلف بتلائی جاتی ہے، اور جو کچھ لکھا گیا ہے انشاءاللہ ابتدا میں ہر قسم کے طالب کے لیے یہ مناسب رہے گا۔ نیز ذکر کا صحیح طریقہ کسی اللہ والے سے مل کر زبانی ہی سیکھا جا سکتا ہے، اوپر جو طریقہ لکھا گیا وہ بس اسی وقت تک کے لیے ہے جب تک کسی صاحب ذکر سے سیکھنے کی نوبت نہ آئے۔ اس ذکر نفی اثبات اور اسم ذات کے علاوہ ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کو بھی معمول بنا لیں۔ نیز سوتے وقت یہی تسبیحات فاطمہ اور استغفار و درود شریف 100 100 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے ذکر یا دعا کا کوئی کلمہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں، مثلا سبحان اللہ وبحمدہ یا لا الہ الا اللہ یا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا استغفر اللہ ربی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا اس قسم کا کوئی کلمہ۔ بہرحال اس کی عادت پڑ جائے کہ اپنے کاموں میں مشغولے کے وقت بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ کلمہ زبان پر آتا رہے اور اس کے ذریعے دل میں اللہ کی یاد اور اس کی طرف توجہ تازہ ہوتی رہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی کوئی وقت مقرر کر لینا چاہیے، اگرچہ وہ وقت تھوڑا ہی ہو، اور زیادہ نہ ہو سکے تو 2-1 رکو ہی تلاوت کر لی جائے۔ اور ذکر ہو یا تلاوت، زیادہ سے زیادہ توجہ اور دھیان کے ساتھ اور دل کے ذوق و شوق کے ساتھ ہو پھر چند منٹ کا کوئی مناسب وقت اس کے لیے بھی مقرر کیا جائے کہ روزانہ اس وقت دل و دماغ کو ہر چیز سے خالی اور یکسو کر کے موت اور اس کے بعد جو کچھ پیشہ پیش آنے والا ہے اس کا مراقبہ کیا جائے، یعنی سوچا جائے کہ ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے کہ میں اس دنیا سے اٹھایا جاؤں گا، پھر نہلانے، کفنانے اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ مجھے قبر میں دفن کرائیں گے، پھر قبر میں اس طرح سوال و جواب ہوگا، اس کے بعد سینکڑوں یا ہزاروں برس مجھے تنہا اس قبر میں رہنا ہوگا، اس کے بعد ایک وقت قیامت آئے گی، پھر حشر و نشر ہوگا، پھر حساب ہوگا اور میرا اعمال نامہ میرے سامنے لایا جائے گا جس میں میرے سارے اعمال درج ہوں گے اور اللہ کے فرشتے گواہی دیں گے اور خود میرے اعضا ہاتھ پاؤں وغیرہ میرے خلاف گواہ ہوں گے. اس وقت اللہ کے سامنے میرا کیا حال ہوگا؟ پھر میرا فیصلہ سنایا جائے گا اور مجھے اس جگہ بھیج دیا جائے گا جس کا میں سزاوار ہوں گا. بہرحال آنے والے ان سب واقعات کا تصور اس طرح کیا جائے کہ گویا یہ سب کچھ گزر رہا ہے، پھر خوف اور ڈر سے بھرے دل سے اللہ سے استغفار کیا جائے اور گناہوں کی معافی چاہی جائے اور رحم و کرم کی التجا کی جائے. ان چند چیزوں کی پابندی کے ساتھ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے اور جب کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جلد ہی اس سے توبہ کر لی جائے. گناہوں کے سوا دو اور چیزوں میں بھی خاص طور سے احتیاط کی جائے. ایک یہ کہ ضرورت سے زیادہ کھانے کی عادت چھوڑ دی جائے، یعنی اتنا کھائے جس سے قوت پوری قائم رہے اور سستی نہ آئے جو زیادہ پیٹ بھرنے سے آتی ہے. اور دوسری یہ کہ بات صرف ضرورت سے کی جائے، یعنی صرف وہ باتیں کی جائیں جو دین یا دنیا کی حیثیت سے ضروری اور مفید ہوں، اور ہمیشہ سوچ کر بولنے کی عادت ڈالی جائے. اس سلسلے کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اپنے کو دوسروں سے کمتر اور دوسروں کو بہتر اور برتر سمجھنے کی، اسی طرح اپنے نفس کے ساتھ بدگمانی کرنے اور دوسروں کے ساتھ نیک گمانی کرنے کی عادت ڈالی جائے. اور سب سے آخری بات یہ کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنا احتساب اور اپنی نگرانی پورے اہتمام سے کی جائے. ہر طالب کو اپنا کام شروع کرنے کے لیے یہ چند مشورے انشاءاللہ بالکل کافی ہوں گے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آگے کے لیے رہنمائی اور دستگیری حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتی رہے گی. تنبیہ: ان مشوروں کے متعلق ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کے بعد کسی صاحب ارشاد سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، بلکہ ان کے لکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جن حضرات میں اللہ کی توفیق سے دین کے اس تکمیلی شعبے کی طلب پیدا ہو جائے اور اپنے خاص حالات کی وجہ سے کسی صاحب ارشاد سے جلدی وہ استفادہ نہ کر سکیں، تو ان مشوروں کے مطابق کام شروع کر دیں، اور جب اپنے لیے کسی روحانی مصلح کا انتخاب کر لیں تو اپنے کو اس کی رہنمائی کا پابند کر دیں. یہ واقعہ ہے کہ اس راہ میں پوری رہنمائی کسی زندہ ہستی ہی سے حاصل ہو سکتی ہے. محمد منظور نعمانی.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.